بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج اتوار ہے، فروردین کی 22، اپریل کی 11 اور شعبان کی 28 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی مجلس کی باقاعدہ نشریات کا آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207 سے 210 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر۔ منظر و پس منظر کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام بزم دوستان۔ بزم دوستان کے بعد ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ایران کی قرض دار ہے، اور امریکہ، یورپی اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ ان کی گردن پر ایرانی قوم کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ ہندوستان کی سمندری حدود میں امریکی بحری جنگی جہاز کے بغیر اجازت داخل ہونے کے معاملے پر اب خود حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما نے ہی حکومتی موقف پر تنقید کی ہے، اور پاکستان قومی مرکز برائے انسداد کرونا این سی او سی نے ملک میں کرونا پروٹوکول کے تحت عائد کی جانے والی پابندیوں میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی ایران کی قرض دار ہے، اور امریکہ اور یورپی اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ ان کی گردن پر ایرانی قوم کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ہفتے کے روز نئی جوہری مصنوعات سے استفادے کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ آئیے امریکہ اور بڑے صنعتی ممالک کو چاہیے کہ ان کی گردن پر جو ایران کا حق ہے اسے ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک اگر درست غور و فکر کریں تو اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ایران کی جوہری صنعت کے بارے میں ان کی تشویش بلا وجہ ہے، اور وہ اگر ایران میں نافذ اسلامی جمہوری نظام کے مقاصد اور نظریات و عقائد پر توجہ دیں تو ان ممالک میں کوئی حساسیت ہی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ یورپ اور امریکہ خود جوہری ٹیکنالوجی کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، اس لیے ہمارے بارے میں بھی ان کی وہی سوچ ہے اور وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ جوہری ٹیکنالوجی کے ایرانی مقاصد روز اول سے ہی واضح رہے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کو پرامن مقاصد من جملہ صنعت، زراعت، میڈیکل اور توانائی کے شعبوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود پرامن ایٹمی پروگرام کی ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر شہید ایٹمی سائنسدانوں کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر علی اکبر صالحی کا کہنا تھا کہ ایران کے بدخواہوں کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں اور دباؤ کے باوجود ایٹمی سائنس اور ٹیکنالوجی کے متعدد شعبوں میں پوری تندہی اور طاقت کے ساتھ کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت، صحت اور زراعت جیسے شعبوں میں 133 مصنوعات اور منصوبوں کی رونمائی اور آغاز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملک کی پرامن ایٹمی سرگرمی میں کوئی وقفہ نہیں آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی سے قبل واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست یا بالواسطہ طور پر مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے سی این این سے گفتگو میں کہا ہے کہ ویانا ہو یا کوئی اور مقام، بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی سے قبل واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا موقف مکمل واضح ہے اور ایران کے خلاف ساری پابندیاں ختم کرنا ہوں گی، اور جو بائیڈن انتظامیہ کو کاغذ پر نہیں بلکہ عملی طور پر اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ٹرمپ حکومت کی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ میں بعض اراکین بین الاقوامی ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی ضرورت کے بجائے ایران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی پابندیاں جاری رکھنے پر زور دے رہے ہیں اور وہ پابندیوں کی پالیسی پر کاربند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی قومی سلامتی سے چشم پوشی نہیں کرتا، اور یہ کہ میزائل ملکی دفاع کے لیے ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی سمندری حدود میں امریکی بحری جنگی جہاز کے بغیر اجازت داخل ہونے کے معاملے پر اب خود حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما نے ہی حکومتی موقف پر تنقید کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق امریکی بحریہ کے ساتویں بیڑے بحری جنگی جہازوں نے ایران کے ہندوستان کے جزیرے لکشادیپ کے قریب بحیرہ احمر میں خصوصی اقتصادی زون میں اجازت کے بغیر فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ امریکہ کے اس جارحانہ اقدام پر ہندوستان نے احتجاج کیا تو امریکہ نے ہندوستان کے اعتراض کو مسترد کر دیا۔ ہندوستان نے امریکہ سے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اسے ہندوستان کے خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہونے سے پہلے ہندوستان سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ ہندوستان کے اعتراض کو امریکہ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس نے آزاد سمندری حدود میں یہ مشقیں انجام دی ہیں اور اس کا اقدام عالمی قوانین کے منافی نہیں ہے۔ ہندوستان کی جانب سے کوئی سخت موقف اختیار نہ کیے جانے پر بی جے پی کے ہی سینئر رہنما سبرامینیم سوامی نے وزیراعظم مودی کی حکومت کے موقف پر تنقید کی اور کہا کہ سب کو خوش رکھنے کی پالیسی کے نتیجے میں مودی حکومت کو کسی کا ساتھ نہیں ملے گا۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کی پولنگ کے دوران کوچ بہار حلقے میں پولنگ اسٹیشن کے باہر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کی فائرنگ میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کی پولنگ کے دوران کوچ بہار کے علاقے میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہو گیا، جس پر قابو پانے کے لیے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو فائرنگ کرنا پڑی۔ فائرنگ میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ٹی ایم سی نے کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور 1,45,000 سے زائد نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 1,45,384 مریض سامنے آئے ہیں، جو ہندوستان میں ایک دن میں کرونا کے اب تک سامنے آنے والے سب سے زیادہ مریض ہیں۔ پاکستان قومی مرکز برائے انسداد کرونا این سی او سی نے ملک میں کرونا پروٹوکول کے تحت عائد کی جانے والی پابندیوں میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اعلی سطحی اجلاس کے دوران ملک میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ایس او پیز کے تحت عائد کی جانے والی پابندیوں میں 13 اپریل تک توسیع کی منظوری دی گئی۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی اپیل کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا ویکسین کی امیر اور غریب ممالک میں غیر منصفانہ تقسیم پر تشویش ظاہر کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانوم نے دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی امیر اور غریب ممالک میں غیر منصفانہ تقسیم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے کورونا وائرس کی عالمی سطح پر تقسیم کو امتیازی اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امیر اور غریب ممالک کے درمیان کورونا وائرس ویکسین کی تقسیم میں چونکا دینے والا عدم توازن ہے۔ امریکہ میں کورونا کی وبا اور معاشی پالیسیوں میں عدم توازن کی بنا پر بے روزگاروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام ٹائمز کے مطابق امریکہ کے محکمہ برائے افرادی قوت نے کہا ہے کہ کرونا کے بعد ملک بھر میں بے روزگاری کی فی ہفتہ شرح میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کرونا سے قبل بے روزگاری الاؤنس کے لیے ہر ہفتے موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد عموماً 2,20,000 سے کم ہوتی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے 7,44,000 امریکیوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی بھی آجر اپنے ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج ہم اسی موضوع کو کہ اس وقت افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے اور خطے میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں اس کے افغانستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس موضوع پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا پینل موجود رہے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب سے بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی پاکستان کے ایک مرکزی رہنما جناب امیر العظیم صاحب سے بھی ہمارا رابطہ رہے گا۔ تو میں آغاز کروں گا جناب خورشید محمود قصوری صاحب سے، جو سابق وزیر خارجہ ہیں۔ قصوری صاحب، ٹرمپ کے دور میں مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے نتیجے میں طالبان اور امریکہ ایک نتیجے پہ پہنچے، اور افغانستان میں فوجی انخلا کی باتیں ہوئیں، پھر مئی کا ٹارگٹ دیا گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹارگٹ کے عنوان سے امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور ایک عام طور پہ بھی یہ سوال اکثر ذہنوں میں ہے کہ کیا ٹرمپ اور جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں ان میں کوئی فرق ہے، یا ایک ہی طرح کا تسلسل ہے، صرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ چینج ہو گئے ہیں اور جو ان کی خارجہ پالیسی بالخصوص افغانستان کے عنوان سے ہے وہ ایک ہی جیسی ہے۔ آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
دیکھیے، ڈیپینڈ اگین کرتا ہے بہت سی چیزیں۔ مجھے اپنے جب میں وزیر خارجہ تھا تو مجھے اندازہ ہے کچھ چیزیں پبلکلی کہی جاتی ہیں، کچھ پیچھے بات بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر تو فیس ویلیو کو کہیں، طالبان نے کہا ہے کہ پھر ہم اٹیک کریں گے، جو اڈے ہیں امریکن اور نیٹو آئس ایف فورسز کے، ہو سکتا ہے تو بات چیت ہو اگر کوئی چھوٹا موٹا ڈیلے ہو۔ اگر چھوٹا موٹا ڈیلے نہیں ہے، کیونکہ ایک بات کلیئر ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے ہیں تو لوگوں کو جو خیال تھا نا کہ جی بہت تبدیلی آئے گی، مثلا روس پہ چین پہ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانی ایک قسم کی ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ٹرمپ نے اگنور کیا ہوا تھا، وہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ لوگ پہلے اقتدار میں رہے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پہ جن لوگوں کا ڈیفینس سروسز سے تعلق ہے اور بہت حد تک جن کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے، ان کا ایک خاص نقطۂ نظر ہے، اور وہ کافی ہارڈ لائن ہے افغانستان کے سلسلے میں۔ ایران پہ بھی آپ نے دیکھا ہے، حالانکہ ایران میں نسبتاً کچھ بہتر ہے, کچھ فلیکسیبلٹی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید کیونکہ یہ انہوں سے پوچھا گیا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ 2022 میں امریکہ کے ٹروپس ہوں گے, تو ان کا مجھے تو نہیں نظر آ رہا. اگر اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں کر رہے ہوں کہ جی 2-4 مہینے, حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2-4 مہینے میں امریکہ کیا اچیو کرے گا. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے گراؤنڈ پہ سچویشن, گراؤنڈ پہ طالبان کا جو ہاتھ ہے وہ بھاری ہے, پھر ایک ڈیمورلائزیشن بڑی ہے کہ بہت سے جو فوجی ان کے جن کو ٹرین کیا گیا تھا امریکن فورسز میں, وہ وہاں سے چھوڑ رہے ہیں اپنی پوزیشن, کئی انہوں نے اپنے پوسٹ چھوڑ دی ہیں. تو اب اگر یہ ڈیمورلائزیشن کا لیول ہو, اب اور دوسری چیز ایک اور چیز, طالبان اب وہ نہیں رہا. طالبان کے پہلے ایران بھی خلاف تھا, نہ بات چیت تھی, روس خلاف تھا, اسی طرح بہت سے ملک ان کو انٹالریبل سمجھتے تھے. اب جو پچھلے دنوں میں بات چیت ہوئی ہے, تو رشیا میں ایران بھی گیا ہوا تھا اور روس, چین, پاکستان, امریکہ بھی گئے تھے. تو ایک طالبان کی پوزیشن چینج ہوئی ہے, اتنی آئسولیٹڈ نہیں ہے جتنی کہ اس وقت تھی. اب اس بلکہ جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کی پوزیشن ہے وہ کچھ ایسی کمزور ہی لگ رہی ہے, کیونکہ خود ان کے الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں عبداللہ صاحب کے خلاف وہ سارے ہی کوشچنیبل رہے ہیں. پہلے الیکشن میں بھی آ کے امریکنوں نے سیٹلمنٹ کرائی, اب کے بھی کوئی ایسی کہانی رہی, ان کو پہلے تو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا, آپ کے ان کو ہائی پیس کاؤنسل کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے. تو لگ رہا ہے کہ امریکہ کو اچیو کر نہیں سکے گا اگر انہوں نے 2-4 مہینے ڈیلے کی. اس لیے مجھے نہیں سمجھ, یا تو یہ ہے کہ وہ خفت مٹا رہے ہیں کیونکہ ان پہ بڑا پریشر ہے ایک خاص طبقے کا, جس کا میں نے آپ کو کہا ہے جو پرانے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہے, اور اب جو پہلے اوباما ایڈمنسٹریشن میں تھے اب آئے اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں آ گئے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ذہن میں کم سے کم یہ نہیں تھا کہ آئیں گے اور توڑ کے چلے جائیں گے. لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں, چاہے وہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو, بائیڈن نے تو پریزیڈنٹ اوباما کی بھی سرج کی مخالفت کی تھی. تو اس لیے بڑی کنفیوز سچویشن ہے. مجھے نہیں کوئی ایڈوانٹیج نظر آ رہا 3-4 مہینے ڈیلے. طالبان کمپرومائز بہرحال نہیں کریں گے, کیونکہ اگر انہوں نے 20 سال گزار دی ہیں تو 2-3 مہینے کا کیا فرق پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سوائے اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں, کہتے دیکھو میں نے کوشش بھی کی, 3-4 مہینے ڈیلے بھی کی, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ 4 مہینے کی ڈیلے نہیں چاہ رہے ہیں. جو لوگ ان کو اس راستے پہ ڈال رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ افغانستان سے انخلا ہو. وہ چاہیں گے ایران پہ بھی نظر رکھی جائے, پاکستان پہ بھی رکھی جائے, روس پہ بھی رکھی جائے, چین پہ بھی رکھی جائے. یہ تو ان لوگوں کا ہے. ہاں, پولیٹیشین جو ہیں وہ چاہے ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو, وہ تنگ آ گئے ہیں اس وار سے جس کو وہ کہتے ہیں ان اینڈنگ وار ہے, اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں وکٹری ممکن نہیں ہے. اس سے میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کنفیوز تھنکنگ نظر آ رہی ہے, لیکن اور نظر نہیں آ رہا کہ طالبان ان شرائط پہ مانیں گے اس انٹرم گورنمنٹ کا حصہ بننا. وہ مانے یا نہ مانے, اشرف غنی صاحب نے تو ریفیوز کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں ٹرم چھوٹی کر دیتا ہوں, الیکشن ہو. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس لیول پہ کوئی خاص ایگریمنٹ ہو سکتا. پاکستان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ طالبان کو ان کی مرضی کے خلاف کچھ کروا سکے, کیونکہ اب ان کی ڈیپینڈنس پاکستان پہ اکیلے نہیں رہی. ان کے روس سے کانٹیکٹ ہے, ایران سے کانٹیکٹ ہے, ان کے چین سے کانٹیکٹ ہے, وہ قطر میں ان کا آفس بیٹھا ہوا ہے. تو وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے جیسے پہلے سے. پاکستان کی ایک لمیٹڈ ان کے اوپر ضرور ہے کیونکہ ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے, کئیوں کے خاندان یہاں بس رہے ہیں. لیکن اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ان پہ ایسا انبیئربل پریشر ہوگا تو غلط فہمی کا شکار ہے امریکہ.
امیر العظیم صاحب, آپ نے قصوری صاحب کی گفتگو سنی. آپ تو افغان مسائل میں شروع سے 1979 سے لے کے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اور پھر عملی زندگی میں بھی آپ بڑے قریب سے مربوط رہے ہیں افغان جہاد کے عنوان سے, افغان مسائل کے عنوان سے, اور بڑے نشیب و فراز آپ نے بڑی قریب سے دیکھے ہیں. تو یہ جو قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی ڈیپ سٹیٹ اور پولیٹیشین کے درمیان کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی تضاد ہو سکتا ہے فوجی انخلا کے عنوان سے، یعنی افغانستان سے فوجی غیر موجودگی یا موجودگی کے عنوان سے، آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ آیا یہ وہاں پہ پولیٹیشین اور ڈیپ سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان افغان پالیسی پہ کوئی امریکہ کے اندر اختلاف موجود ہے؟
میرا نشان کو بہت ڈیپ اختلاف ہو، یعنی اس پہ تو سب کا وہاں اتفاق ہو گیا کہ اب افغانستان سے ہمیں نکلنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑی تعداد وہ نکال چکے ہوئے ہیں، کچھ تعداد اب وہاں پر باقی ہے، اب تو اگلی نیگوشیشن ان کی چل رہی ہے، نرس کی گیم ہے کہ اچھا یہ ہمارے اڈے ہیں، ہمارا سامان ہے، کتنے دن یہاں محفوظ رہ سکتا ہے، مستقبل میں ہمارے مفادات کی کون نگرانی کر سکتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ جو بظاہر ہمارے سامنے تو نظر نہیں آ رہی، لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی مطلب مکالمہ چل رہا ہوگا، اس میں کوئی عرب ہماری حکومتیں بھی ممکن ہے کہ کہیں کوئی گارنٹر بن رہی ہوں گی، شامل ہو رہی ہوں گی، دوحہ اور یہ ساری چیزیں، میرا خیال یہ ہے کہ وقت تھوڑا سا لگے گا لیکن بالآخر امریکہ کو نکلنا پڑے گا، اور بہت زیادہ ہتھوڑی لے کر ان کو ٹھیک کرنا، مرمت کرنا، وہ کام تو ایک انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، وہ تجربہ اب خود ثابت ہو رہا ہے، وہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی، جتنی جلدی اب اس غلطی کو سمیٹ لیا جائے یہ افغانستان کے لیے اور اس علاقے کے لیے بہتری ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی اب پالیسی میں بہت بڑا شفٹ نہیں ہوگا، بس پوسچر کا فرق ہے، یعنی پچھلا صدر ممکن ہے اس کا ایک پوسچر بن گیا ہوا تھا، وہ اچانک نکال لیتا، وہ بے پرواہ ہو جاتا کہ پیچھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ذرا مستقبل کے حوالے سے ذرا تسلی رکھنا چاہتے ہیں کہ امریکی مفادات اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ کتنی کوئی ضمانت ملتی ہے نہیں ملتی، تو میرا خیال ہے کہ بس چند مہینوں کی گیم پیچھے رہ گئی ہے.
جی امیر العظیم صاحب بہت شکریہ، قصوری صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور سامعین اور ناظرین اس وقت اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب دعا سے پہلے. دوا سے پہلے ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب سے پہلے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بس میں دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال کچھ دوستوں سے ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ ہوا ہے، تو وہ میری ابتدائی گفتگو کے حوالے سے عرض کر رہے تھے کہ تقوی صاحب، ایک عرصے سے جب سے یہ کرونا آیا ہے بزم دوستاں میں تمام سامعین کو سماجی فاصلے کی رعایت، ماسک پہننے پر تاکید، ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں، تو میں یہاں پر اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری باتوں پر یا میری گفتگو پر عمل کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کرونا کے حوالے سے صورتحال تبدیل سے تبدیل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پانچویں لہر، چوتھی لہر، کہیں دوسری لہر، کہیں پہلی لہر، یہ آواز اور یہ صدائیں اور یہ اعلانات جو ہیں مختلف ذرائع سے ملتے رہتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس دور میں، کہ جب کہ کرونا نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اکثر ملکوں میں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور سماجی فاصلے کی رعایت رکھیں، ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل واٹس اپ پر بہت سارے پیغامات چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کھا لیں کرونا نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ یہ کھا لیں کرونا نہیں ہوگا، یہ پی لیں کرونا نہیں ہوگا۔ بہرحال ڈاکٹروں کی جو حتمی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سماجی فاصلے کی رعایت کرنی چاہیے، ماسک لگانا چاہیے، اور خاص طور پر جو چیز طبی ماہرین کھانے پینے کے حوالے سے جس پر تاکید کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہر کسی کے کہنے پر آپ فلاں چیز کھانا شروع کر دیں، فلاں چیز سے پرہیز شروع کر دیں، تو یہ بھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ سامعین خیریت سے ہوں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کے بھی بہت بہت خیال رکھیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر دادو سے سید فدا حسین شاہ صاحب نے۔ سید فدا حسین شاہ صاحب نے وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی کو نئے دوست مل جاتے ہیں تو وہ پرانے دوستوں کو بھول جاتا ہے،
ریڈیو تہران ہم آپ کے پرانے دوستوں میں سے ہیں. یہ درست ہے کہ میں کچھ عرصہ آپ سے رابطے میں نہیں رہا, لیکن آپ نے بھی ہم سے کسی قسم کے رابطے کی کوشش نہیں کی ہے. میں آج لڑائی کے موڈ میں ہوں اور یہ دوستوں والی لڑائی ہے, برا نہیں مانیے گا. خیر, ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں. آواز کی کیفیت بہت اچھی نہیں رہتی, لیکن سمجھ میں آتی ہے. ریڈیو کا شور بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. ریڈیو سننے والے اس شور میں بھی نشریات سننے کو پسند کرتے ہیں. دادو میں ریڈیو تہران لوگ کافی تعداد میں سنتے ہیں. میری طرف سے رابطے کی ابتدا ہوئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہم سے رابطے میں رہیں گے اور محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا.
جی جناب سید فدا حسین شاہ کاظمی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ دادو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے رسال کیا. اور اگر آپ واقعاً لڑائی کے موڈ میں ہیں تو ہم بھی لڑائی کے موڈ میں ہیں, اور ہماری لڑائی جو ہے وہ پھول پھینکنے والی لڑائی ہے, محبتیں بکھیرنے والی لڑائی ہے. اسے لڑائی نہیں بلکہ اس کو محبتوں کا جواب محبتوں سے دیتے ہیں. بہت اچھا لگا, بہت اچھے موڈ میں آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا, اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک الفاظ پر میں آپ کے اس خط میں کھو سا گیا تھا اور بڑا اپنائیت کا احساس ہوا. یقینی طور پر پرانے دوست جو ہیں وہ ان کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے, اور ان کے ساتھ ہمیشہ رابطوں کو برقرار رکھنا چاہیے. اور آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں. اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں, لیکن آپ کی محبتوں اور آپ کا خلوص جو ریڈیو تہران کے ساتھ ہے واقعاً وہ قابل ستائش ہے, اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کریں. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و کامرانی عطا فرمائے. پروگرام پابندی سے سننے کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں معلوم ہے دادو سے ایک بہت بڑی تعداد ریڈیو تہران کو سنتی چلی آئی ہے. اب کچھ رابطوں کا تھوڑا سا فقدان ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مستقل طور پر سامعین سے رابطے برقرار نہیں رہ پاتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوست دادو میں ہیں اور وہ ریڈیو سنتے ہیں, اور واقعاً ریڈیو تہران ان کا بہترین ریڈیو اسٹیشن ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا, اور ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سے رابطے میں رہیں گے, اور وقت ہو آپ کے پاس تو آپ اپنا آڈیو پیغام بھی ہمارے لیے ارسال کریں, ہم آپ کے آڈیو پیغام کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ دوستانہ ماحول میں یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور ہمیں ایسے خط جب موصول ہوتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے حافظ محمد ادریس صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. مجھے آپ کی نشریات سن کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو تہران نے اپنی 40 سالہ روایت کو باقی رکھا ہوا ہے, اور ہر لحاظ سے ریڈیو تہران سننے کے قابل ہے. یہ بات میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بعض ریڈیو اسٹیشنوں سے صرف گانے اور نغمہ ہی نشر ہوتے ہیں اور کام کی باتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں, لیکن ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں میں معلومات کا خزانہ ہوتا ہے. علاقائی اور عالمی حالات سے آگہی ملتی ہے, اور تازہ ترین خبروں کے علاوہ حالات حاضرہ پر مفید تبصرے سننے کو ملتے ہیں, جبکہ دیگر پروگراموں سے بھی اطلاعات و معلومات حاصل ہوتی ہیں. گزشتہ دنوں پروگرام آس پاس سنا, جس میں عراق کے سیاسی حالات کے حوالے سے گفتگو کی گئی, اور عراق کو درپیش اقتصادی مسائل اور اندرونی بحران کے حوالے سے حقیقت پر مبنی تبصرے کیے گئے. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام.
جی جناب, حافظ محمد ادریس صاحب مظفر نگر اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سنتے ہیں. یہاں پر میں ان تمام سامعین کا کہ جو ریڈیو کے ذریعے سے نشریات نہیں سن پاتے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے نشریات یا ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہرحال یہ سہولت ہم نے فراہم کر رکھی ہے سامعین کے لیے اور اس سے بھرپور طریقے سے سامعین استفادہ بھی کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے ٹی وی چینلز نیوز چینلز جو ہیں انہوں نے بھی اپنی سائٹس پر وائس جو ہے ریڈیو جو ہے وہ لائیو شروع کیا ہوا ہے اور جو نشریات تصویری صورت میں نشر ہوتی ہے وہ مثلا ریڈیو کی صورت میں بھی انٹرنیٹ پر نشر کی جاتی ہے. بہرحال ریڈیو تہران نے جو ضروریات ہیں زمانے کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سہولت اپنے سامعین کے لیے پوری دنیا میں فراہم کی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف گوش و کنار سے سامعین کے پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں اور وہ ریڈیو کی نشریات یعنی ریڈیو تہران کی نشریات سے مستفیض ہو رہے ہیں, ہمارے پروگراموں کو سن رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ریڈیو تہران کی اقدار اور اس کے معیار اور اس کی نشریات کے حوالے سے رائے دی, ایسا ہی ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسلامی اور دینی اقدار کا لحاظ رکھا جائے اور ہم اپنے پروگراموں کو گانوں اور نغموں سے پر نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر مفید معلومات سامعین کو فراہم کرتے ہیں. اور اگر کہیں موسیقی ہوتی بھی ہے تو وہ موسیقی ہے کہ جس کی گنجائش موجود ہے. بہرحال ایسی موسیقی نہیں ہے کہ جس سے انسان کی معنویات پر جو ہے وہ اثر پڑے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سامعین کی مثلا معنوی اعتبار سے بھی ان کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان کی رہنمائی کر سکیں. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا اور پروگرام آس پاس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ تبصرے کہوں یا مثلا آپ کی جو رائے ہے وہ کہوں آپ نے بیان کی, معلومات آپ کو ملی, بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
بہت شکریہ حسین تقوی. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے پروفیسر سید محمد عطا صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران گزشتہ 40 سال سے سن رہا ہوں. میں تو ریڈیو زاہدان بھی بڑے شوق سے سنتا تھا لیکن اب نشریات تہران سے ہی نشر ہو رہی ہیں. جس ذوق و شوق سے ریڈیو تہران سننا شروع کیا تھا اسی ذوق و شوق سے آج بھی سن رہا ہوں. خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام میری توجہ کا مرکز رہے ہیں. صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا سماجی پروگرام صبح امید بہت ہی ایمان افروز پروگرام ہے. اس کے علاوہ صراط نور اور خلقت کی رانائیہ پروگرام بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. 4 سال قبل میں ریٹائرڈ ہو گیا تھا, اب فرصت کے لمحات زیادہ ہیں اس لیے ریڈیو سے ہی دل بہلاتا ہوں. مقامی ٹی وی نیوز چینل سے تو میں بیزار ہوں اور اب تو دیکھ کر طبیعت خراب ہوتی ہے, اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ کی پناہ. پروفیسر سید محمد عطا صاحب مزید لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں. حالیہ دنوں میں نوروز کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بھی بہت ہی معیاری تھے.
جی جناب پروفیسر سید محمد عطا صاحب ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان سے آپ نے ہمارے لیے یہ محبت نامہ ارسال کیا نہایت خوبصورت انداز میں. آپ نے اپنی تحریر ہمارے لیے روانہ کی اور یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پرانے سامع ہیں اور ایسے ہمارے بہت سے سامع ہیں کہ جو برسہ برس سے کئی دہائیوں سے ریڈیو تہران سن رہے ہیں لیکن رابطے میں نہیں تھے یا ان سے رابطہ ہمارا جو ہے وہ نہیں ہو پاتا تھا. لیکن جو آہستہ آہستہ سامعین ہمیں خط بھی لکھ رہے ہیں اور اپنی موجودگی کا بتا بھی رہے ہیں تو اس سے بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے اور بڑا اچھا احساس ہوتا ہے. آپ کے ریٹائرمنٹ کی اطلاع ملی, بہرحال زندگی کے سفر میں جہاں ترقی و پیش رفت ہے وہاں پر ریٹائرڈ ہونا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے ان فرصت کے لمحات کو بہترین انداز میں جو ہے وہ گزاریے. جہاں تک آپ نے نیوز چینلز کا ذکر کیا, بہرحال ہم کیا بتائیں، یہ تو خود ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے یہ نشریات جو ہے وہ ٹی وی کی چلتی ہیں، اور ان کو اپنا معیار خود بلند رکھنا چاہیے اور جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، حقیقت پر مبنی خبریں نشر کرنی چاہیے، اور معاشرے کے افراد کی ذہنی تربیت میڈیا کی ذمہ داری ہے، اور میڈیا اس میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا، اور نوروز کے پروگرام آپ کو پسند آئے، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahat.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 فروری، 28 شعبان اور 11 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 28 شعبان سن 630 ہجری قمری کو معروف محدث اور مورخ ابن حاجب نے وفات پائی۔ وہ سن 593 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور کے محدثین سے کسب فیض کرنے کے لیے مختلف شہروں اور خطوں کا سفر کیا، اور بزرگ علماء سے علم حدیث حاصل کیا۔ ابن حاجب علم حدیث میں مہارت رکھنے کے سبب اپنے دور کے بزرگ علماء حدیث میں شمار ہوتے تھے۔ گیارہ اپریل سن 1974 عیسوی کو ریڈیو پاکستان کے مشہور براڈ کاسٹر رفیع پیر نے وفات پائی۔ وہ 21 مارچ 1900 کو پیدا ہوئے۔ لاہور سے میٹرک کیا، پھر وہیں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ تحریک عدم تعاون، تحریک خلافت اور جلد نوالا باغ قتل عام واقعے کے باعث انہوں نے کالج چھوڑ دیا اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے، اور وہ لندن اور پھر وہاں سے جرمنی چلے گئے۔ جرمنی میں انہوں نے ادب اور فلسفے میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد فلم اور تھیٹر میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی، لیکن جلد ہی وہ ہندوستان لوٹ گئے۔ ہندوستان واپس جا کر انہوں نے لاہور اور پھر دہلی ریڈیو اسٹیشنوں کے لیے متعدد ڈرامے تحریر کیے۔ جن میں ان کا ڈرامہ اکھیاں بہت مشہور ہوا۔ 11 اپریل 1974 کو میو ہسپتال لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ April 1985 کو البانیا کے سابق صدر انور خوجہ نے وفات پائی۔ 1939 میں جب اٹلی نے البانیا پر قبضہ کر لیا تو انور خوجہ نے چھاپہ ماروں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کی شکست کے بعد انور خوجہ نے سوویت فوج کی مدد سے 1944 میں البانیا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور 2 سال کے بعد اس کے کمیونسٹ ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی بھی قائم کی اور خود اس کے جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1961 تک انور خوجہ اور سابق سوویت یونین کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات قائم رہے، لیکن اس کے بعد ماسکو کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے بعد البانیا ماؤزم اور چین کا حامی بن گیا۔ البانیا پر 41 سال حکومت کرنے کے بعد 1985 میں انور خوجہ نے وفات پائی۔ May 22, 1376 کو جرمنی کی ایک مقامی عدالت کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی حکام کے خلاف فیصلہ سنائے جانے کے ایک دن بعد یورپی یونین کے رکن ممالک نے تہران سے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ اس عدالت کا جج سہنیوں سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اپنے فیصلے میں ایرانی حکام پر جرمنی میں حکومت مخالف ایک شخص کے قتل کا الزام لگایا۔ یورپی یونین کے فیصلے کے جواب میں ایران نے جرمن عدالت کے فیصلے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یورپی یونین کے رکن ممالک سے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ درحقیقت جرمن عدالت کا یہ فیصلہ ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی مشترکہ سیاسی جارحیت کا حصہ تھا، اس لیے ایرانی حکومت نے جرمن عدالت کے فیصلے کو مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ پیشن گوئی بھی کر دی کہ یورپ کے سفرا جس طرح گئے ہیں اسی طرح خود واپس آئیں گے۔ چنانچہ جرمن عدالت کے فیصلے کے تقریباً 2 ماہ کے بعد مغربی سفیر یکے بعد دیگرے تہران واپس آ گئے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.